شام سو جاتے ہوئے
شام سو جاتے ہوئے
ایسی تھی ثانیہ زہرا
شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے باعث بلند صلاۃ دشمنان مکتب اہل بیت جو پورے عالم میں بدمنی اور دہشت گردی کا باعث بنے ہوئے ہیں ان کے منحوس عزائم میں ناکامی اور ان کی رسوائی کے لیے باعث بلند صلاۃ عالم اسلام میں بالعموم اور اپنے وطن پاکستان میں بالخصوص امن و سلامتی کی بحالی کے لیے باعث بلند صلاۃ بہت سارے مومنین و مومنات اپنے لیے خصوصی التجا سے دعا کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ذکر اہل بیت کی محافل حاجات کی برابری اور مشکل کشائی میں مؤثر وسیلہ ہیں. آپ سب حضرات سے اپیل ہے کہ ان تمام حضرات کی دعاؤں کی قبولیت بلکہ ہر حاجت مند کی حاجت کی برابری کے لیے باعث بلند صلاۃ اور اپنی عام ترین دعا تعجیل ظہور حضرت ولی کائنات کے لیے باعث بلند صلاۃ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم بقاء قاتلیہم وظالمیہم ملعونین لیوم عداوتہم الى ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آية الولاية مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. سورہ مائدہ کی ان دو آیات کریمہ میں خالق لم یزل و لا یزال نے اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ پہلا ولی ہے اور اس کے بعد تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے اور اس کے بعد تمہارا ولی وہ ہے جو الذین آمنوا میں سے بھی ہے, یقیمون الصلاۃ میں سے بھی ہے, اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ہے. اور اللہ پھر یہ خوشخبری سناتا ہے اور نوید دیتا ہے کہ جس جس نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا, اس کے رسول کی ولایت کے سامنے سر جھکایا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کی ولایت کا کلمہ پڑھا, وہ حزب اللہ میں سے ہوگا. اور قرآن وعدہ کرتا ہے کہ حزب اللہ کبھی شکست نہیں کھاتے, غالب ہونے والے ہوتے ہیں. باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. ان گزشتہ گفتگووں میں میں نے آپ کی خدمت میں شان نزول کے حوالے سے, محدثین و مفسرین کے حوالے سے اس بات کو عرض کیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور سب اس امر کو تسلیم کرتے ہیں, کسی بھی مکتب یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, کہ مسجد نبوی میں جس شخصیت نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی وہ اور کوئی نہ تھا, وہ فقط اور فقط حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. محدثین و مفسرین کی تفاصیل کے مطابق امیر المومنین کے اس واقعے کو ایک دو نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے, اور اہل سنت کی کتب میں اس بارے میں 23 روایات موجود ہیں, اور اہل تشیع کی کتب میں اس بارے میں بھی 19 روایات موجود ہیں, اور اس طرح 40 سے زیادہ روایات کتب احادیث اہل سنت اور کتب احادیث اہل تشیع سے مل کر 10 اصحاب پیغمبر سے منقول ہیں. اور ایسا واقعہ جس کو اتنی کثیر روایات میں اور اتنے کثیر تعداد سے اصحاب نے نقل کیا ہو, اسے حدیث کی اصطلاح میں حدیث متواتر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس واقعے کے بارے میں خبر متواتر یا حدیث متواتر موجود ہو اس میں پھر شک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی، اور اس میں انکار کرنے کی جسارت کوئی اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے رسول کی حقانیت کو تسلیم کرنے والا اور اصحاب پیغمبر کا ماننے والا پھر ایسی کسی بات میں شک نہیں کر سکتا کہ جس کو روایت کرنے والوں میں جابر ابن عبداللہ جیسے، انصاری جیسے صحابی بھی موجود ہوں، ابو ذر غفاری جیسے صحابی بھی موجود ہوں، عمار ابن یاسر جیسے صحابی بھی موجود ہوں، حضرت جناب مقداد بھی اس کے راویان میں موجود ہوں، عبداللہ ابن عباس بھی اس کے راویان میں موجود ہوں، غرضے کے 10 اصحاب نے تو نقل کیا ہے، اور اگر انسان درمیان کے اس عرصے کے مد نظر جائزہ لے کہ درمیان میں یعنی رسول اکرم کے بعد اور زمانے بنی عباس کے برسر اقتدار آنے سے پہلے جو تقریباً 1 صدی گزری ہے، جس میں کہ خطباء نماز جمعہ علی حیدر کرار پر لعن و تبرع اور سب و شتم کیا کرتے تھے، اور ایسا ماحول گزرا جس میں علی حیدر کرار کے فضائل کو مٹانے اور ان کے خلاف ہزارہ قسم کی غلط باتیں پھیلانے کی منحوس کوشش کی گئی، اور یہ سلسلہ مسلسل 84 برس تک جاری رہا۔ ایسے ماحول کے سائے تلے اگر آج کا کوئی شخص سوچے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اصل تو راویوں کی تعداد بہت کثیر ہوگی، اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے علی حیدر کرار کے اس واقعے کو نقل کیا ہوگا کہ جو درمیان میں حذف کر دیے گئے، برعکس کوششیں ہوتی رہیں، مٹایا جاتا رہا علی کے فضائل کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ علی کا معجزہ ہے کہ آج بھی 40 سے زیادہ روایات علی حیدر کرار کی اس عظمت کو بیان کرنے والی ہم تک پہنچ گئی ہوئی ہے۔ کہا تھا کہنے والوں نے اور شک فرمایا تھا، یا علی
تیری عظمت کو سلام ہے کہ دشمن تیرے فضائل کو چھپاتے رہے، دوست تیرے فضائل کو بیان کرنے سے گھبراتے رہے، دوست اس لیے نہ بیان کر سکے تمہیں اپنی قتل و غارت کا خطرہ تھا، اور دشمن تیرے فضائل کو چھپانا اپنا فریضہ سمجھتے رہے، لیکن اس کے باوجود اے علی تو کیسا علی ہے کہ کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور ہمیشہ علی رہے گا۔ باواز بلند صلوات۔ علی کا نام جس نے رکھا ہے وہ خود بھی علی ہے، اور اس نے علی کا نام اپنے علم الہی کی بنیاد پر رکھا ہے، اور اپنے علم توحید کی بنیاد پر رکھا ہے۔ علی کا معنی ہے بلند، اور اسی لیے اس ہستی کا نام علی رکھا ہے کہ علی فقط بلند نہیں بلکہ بلندیاں علی پہ عاشق ہو چکی ہوئی ہے، بلندیاں علی پہ فریفتہ ہو چکی ہوئی ہے۔ کائنات کی کوئی بلندی ایسی نہیں جو بلندی بنے اور علی کے پاس موجود نہ ہو، بلکہ حق یہ ہے بلندی کو بلندی بنانے والا علی ہے، بلندیوں کو بلندیوں کی عظمت بخشنے والا علی ہے۔ جو کمال علی میں ہے وہ بلند ہے، اور جو علی میں نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں ہے، وہ کمال ہی Yeah. فیصل امجد اللہ جلال نے قرآن مجید میں ولایت کے حوالے سے کبھی تو یہ فرمایا ہے کہ تمہارا ولی کون کون ہے, اور کبھی یہ فرمایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہو. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض, مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں. کہیں فرماتا ہے مومنوں میں اللہ تمہارا ولی ہوں, میرا رسول تمہارا ولی ہے, اور علی تمہارا ولی ہے. اب مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارے منظور اور دیگر روایات کے واضح ہونے کے بعد اب آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ
تیسرا ولی کون ہے. علی تمہارا ولی ہے, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول اللہ تمہارا ولی ہے, اور علی بھی تمہارا ولی ہے. پھر کہیں فرماتا ہے مومنوں تم ایک دوسرے کے ولی ہو, بلکہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مومن مومن کا ولی ہوتا ہے. جو مومن دوسرے مومن کا ولی نہیں ہو سکتا اسے اپنے مومن ہونے میں شک کرنا چاہیے, اسے اپنے مومن ہونے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے, اور جو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہو وہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ رہے. اور کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی میرا ولی ہے. جیسا کہ کل میں نے آپ کو دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے عرض کیا کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو بار بار پوچھا من یواظرنی ہو و اخی و ولیی و وصیی و خلیفتی من بعدی, تم میں سے جو کوئی اس کلمہ طیبہ کی تبلیغ اور اس دین اسلام کی ترویج میں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے اور میرا وزیر بننے کے لیے اعلان کرے گا, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں وہ میرا بھائی بھی ہے, وہ میرا ولی بھی ہے, وہ میرا وصی بھی ہے, اور وہ میرا خلیفہ بھی ہے. اب یہاں رسول اکرم فرماتے ہیں علی میرا ولی ہے. اب عجیب ہے یہ سوال اور قابل غور ہے کہ یہ لفظ ولی کیسا ہے, کبھی مومن مومن کا ولی ہے, کبھی علی رسول کا ولی ہے, کبھی علی مومنوں کا ولی ہے, اور رسول بھی مومنوں پہ ولی ہے. اور رسول اکرم یہ بھی فرماتے ہیں علی ولی کل مؤمن من بعدی, میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. اب مجھے سوچنا پڑتا ہے اور آپ سب کو بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ ولایت کا یہ لفظ کیسا ہے اور لفظ ولی یہ کیسا ہے کہ مومن بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں, اللہ بھی مومنوں کا ولی ہے, رسول بھی مومنوں کا ولی ہے, علی بھی مومنوں کا ولی ہے, اور رسول فرماتے ہیں علی میرا بھی ولی ہے. ان سب نقطوں کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے جو قابل توجہ ہے. اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ساتھ ان آیات کریمہ کو بھی سامنے ساتھ شامل کر لیجئے کہ اللہ اہل ایمان کو متوجہ کر کے یہ بھی کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ, یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء تسلیم نہ کرو. اور پھر با فرماتا ہے انہم بعضهم اولیاء بعض, یہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور پھر فرماتا ہے ومن يتولهم منكم فانه منهم, تم مومنوں سے جو کوئی یہود و نصارہ کو اپنا ولی مانے گا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے, مومنوں میں سے نہیں ہے, انہ منہم پھر وہ ان یہودیوں میں سے ہے اور ان نصرانیوں میں سے ہے. آج کل ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جو یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہوں, ان کے ساتھ ولایت کا دم
بھرتے ہوں اور ان کو اپنا زیادہ قریبی ماننے کی کوشش کرتے ہوں, اور اگر وہ کسی ملک کے تخت پہ چڑھے ہوئے ہوں اور کسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں, اب ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے ہیں یا ان کے ہیں. کم از کم قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے جو یہود و نصارہ کو اپنا ولی مانے گا وہ پھر مومنوں میں سے نہیں ہے, پھر وہ یہودیوں میں سے ہے اور نصارہ میں سے ہے. انہو منہم, پھر وہ ان میں سے ہے. تو ایک پہلو یہ بھی ہے بآواز بلند صلوات, تو عزیزان من اللہ کہتا ہے تو مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہو. کہتا ہے جو دشمنان ہیں تمہارے, لا تتخذوا عدوکم اولیاء, جو میرا دشمن ہے جو تمہارا دشمن ہے ان کو اپنا اولیاء نہ سمجھو اور ان کو اپنا ولی قرار نہ دو. شیطان کو اپنا ولی قرار نہ دو, یہود کو اپنا ولی قرار نہ دو, نصارہ کو اپنا ولی قرار نہ دو, کسی بھی دشمن اسلام کو اپنا ولی قرار نہ دو. اب اس ولایت سے مراد کیا ہے؟ مومن مومنوں کے آپس میں ولی ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں علی میرا ولی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی تمہارا ولی ہوں. آیت الکرسی کے, اللہم صل علی محمد, آیت الکرسی کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی ہے الذین آمنوا کا, اور اپنی ولایت کا ان کو فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ ان مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے, نور کی طرف لے جاتا ہے اہل ایمان کو اللہ. اور فرماتا ہے والذین کفروا, اور جو لوگ الذین کفروا ہیں, بآواز بلند صلوات, بزرگ علماء کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ان تمام بزرگ علماء کی سلامتی و خیریت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ ولی ہے الذین آمنوا کا, نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے اور لے جاتا ہے نور کی طرف. کیسے نکالتا ہے؟ وہ اندھیرے کون سے ہیں جن سے اللہ مومنوں کو نکال لیتا ہے, اور وہ نور کون سا ہے جن کی طرف وہ فقط مومنوں کو لے جاتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ اندھیرا وہ نہیں جو سورج کے غروب ہونے سے پیدا ہوتا ہے, اور یہ نور وہ نہیں جو آفتاب کے طلوع ہونے سے وجود میں آتا ہے. اس لیے کہ وہ اندھیرا اور وہ نور تو فقط الذین آمنوا سے مختص نہیں ہے. جب سورج غروب کرتا ہے تو تمام پہ اندھیرا چھا جاتا ہے, مومن بھی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں, کافر بھی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں, مشرک بھی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. بلکہ وہاں تو اللہ کہتا ہے یہ اندھیرا تو میں نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے تو یہ رات کا اندھیرا تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے, ہم نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے ہے, اور ہم نے دن بنایا ہی تمہاری روزی کا وسیلہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی تھی, دن معاش اور کسب معاش کے لیے بنایا تھا, لیکن جب سے بجلیوں کے کھمکھمے اور راتوں کی روشنیاں راتوں کو دن بنانے کا باعث بنی ہے تو معاملہ بظاہر بالکل برعکس چلا گیا ہے. لوگوں نے رات کو کمانے کا وسیلہ بنا لیا ہے, اور دن کو سونے کا وسیلہ بنا دیا ہے. رات کو کہیں 2:30-3 بجے سوتے ہیں اور دن کو 12 بجے جاگتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے صحیح رہیں اور صحت مند رہیں اور توانا رہیں اور ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری پیدا نہ ہو. اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو الٹ دو گے تو پھر اس کے نتائج بھگتنا بھی تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہارے اوپر اس کا مسلط ہونا بھی ضروری ہوگا. آج کل کہتے ہیں جی بیماریاں زیادہ ہیں اور جو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ پھر کوئی اس کی ایسی دوا ہی نہیں نکلتی ہے کہ جان چھوڑ دے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. لگی جو ہے تو پھر وہ موت تک ساتھ رہتی ہے اور جنازے تک بھی ساتھ رہتی ہے. تو میرے عزیز دوستو, کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اس نظام کو خلل کا شکار کر دیا ہے جو اللہ نے ہماری صحت و توانائی کا وسیلہ بنایا تھا, جو خالق نے ہمیں عطا فرمایا تھا. ویسے اگر آج کے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کریں تو وہ بھی یہی کہیں گے, دوستو جلدی سو اور جلدی جاگو, جلدی سو اور جلدی جاگو. اس لیے کہ رات کا پہلا حصہ اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے اور رات کا آخری حصہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. پہلا حصہ اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے اور پچھلا حصہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ اللیل جسے نماز شب یا نماز تہجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, اس کا وقت شریعت محمدی میں رات کا پہلا حصہ ہے یا رات کا پچھلا حصہ ہے. نصف اللیل کے بعد نماز شب کا وقت پیدا ہوتا ہے. ونافلۃ اللیل, قرآن مجید تجھے یہ گواہیاں دیتا ہے کہ رات کی یہ نماز نافلہ پڑھنا اشد وقتم و اقوم قیلا, یہ تیرے لیے بہت زیادہ مفید ہے, ہر لحاظ سے تیرے لیے مفید ہے. لیکن ہم مانتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اور قرآن کہتا ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ تم کہتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو. رب العزت ہمیں اپنے قول و فعل میں ہم آہنگی قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دعا میں میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. ضمناً اگر یہ تذکرہ بھی عرض کروں, جو میرے ساتھ امام ولی العصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل میں ہم فکر ہے اور ہم دعا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مولا کا ظہور جلد از جلد ہو, وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. یہ جلد از جلد سے مراد کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا, اے اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرما, جلد از جلد ان کا ظہور فرما اور ان کو اذن ظہور جلد از جلد دے دے. سوال یہ ہے کہ یہ جلد از جلد کتنا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ 10 سال بعد, 5 سال بعد, کتنے سال بعد؟ تو شاید آپ سب مل کر مجھے کہیں گے نہیں جی, جلد از جلد کا مفہوم ہفتوں میں بھی نہیں ہے, دنوں میں بھی نہیں ہے, راتوں میں بھی نہیں ہے, بلکہ جلد از جلد کا مفہوم یہ ہے کہ بس اسی لمحے مولا کو اذن ظہور ملے اور مولا تشریف لے آئے. جو اسی مفہوم پر ایمان رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. تو اگر مولا کا ظہور جلد از جلد ہو تو کیا خیال ہے, مولا آئیں گے تو وہ ہمیں 2:30-3 بجے رات تک جاگنے کی اجازت دیں گے؟ کہیں گے کہ رات کو 4 بجے سو جانا. کیا نظام جو مولا کائنات کے سائے تلے یملأ الأرض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ آپ نے تو پوری زمین کو ایک نظام میں پرو لینا ہے. مولا کی حکومت فقط ایک خاص بر اعظم پر ہوگی یا پوری زمین پر ہوگی؟ آپ کی رعایا فقط ایک ملک کے بعض افراد ہوں گے یا پوری زمین اس لحاظ سے ایک ملک بن جائے گی؟ اور ایک مرکز ہوگا، ایک رہبر ہوگا، ایک مولا ہوگا، ایک ولی الامر ہوگا، اور اس کے سائے تلے پوری نوع بشر، ایک ملک اور ایک رعایا ہوگی، ایک نظام ہوگا. اور قرآن کے فرمان کے مطابق رات کے پہلے حصے کو سکون بنایا ہے یا پچھلے حصے کو سکون بنایا ہے؟ اور اگر پہلے حصے کو سکون بنایا ہے تو شاید آپ سارے حضرات اس بات میں میرے ساتھ ہم فکر ہوں گے کہ مولا کے نظام میں یہ 2:30 بجے رات تک جاگنا اور پھر جا کے سونا اور دن کو 12 بجے جاگنا، کیا اس نظام کی مولا حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے؟ اور ان کے سائے تلے جو ان کی رعایا ہے اس کو رات کو جلدی سونا پڑے گا اور پچھلے حصے میں جلدی جاگنا پڑے گا. اگر ایسا ہے تو اب فرمائیے اگلے لمحے مولا کا ظہور ہونا چاہیے یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے. اگلے لمحے ظہور ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر ظہور ہونا چاہیے تو ہمیں اپنی عادت بدلنا ہوگی یا نہیں بدلنا ہوگی؟ اپنے سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا یا نہ کرنا ہوگا؟ اپنی سوچوں میں تبدیلی لانی ہوگی یا نہ لانی ہوگی؟ اور میں تو دیکھتا ہوں وہ لوگ کہ جو ظہور مولا میں اتنے مخلص نہیں ہیں ان کی بات تو میں کیا کروں، جو ہر وقت صبح و شام مولا کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگتے ہیں اور ہر وقت مولا کے لیے ولولہ اور جوش کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے بھی اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی عادتوں کو، اپنے نظاموں کو ایسا بنانے کی کوشش کی ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے اور اہل بیت نے فرمایا ہے اور جس نظام کے امین مولا کائنات حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں؟ مولا کے نام پر بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد. اور اسی ماحول اور اسی گفتگو سے تھوڑا سا فائدہ مزید بھی اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین اور اہم ترین علامت یہ ہے کہ یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً، زمین ظلم و جور سے پر ہوگی اور امام تشریف لا کر ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے اور عدل و قسط کو اس کی جگہ قائم فرمائیں گے اور امام کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور پوری زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس پہ پورا عالم اسلام متفق ہے، جس میں کسی فرقہ بندی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. حتیٰ کہ مفتی ابن باز نے جو تازہ جس کی وفات ہوئی ہے اور وہ سعودی عرب کے مذہب کا سب سے بڑا مفتی اعظم قرار پایا، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں مہدی برحق کی تشریف آوری پر اپنے ایمان کو احادیث کے سائے تلے ثابت کیا ہے اور مانا اس بات کو کہ مہدی موعود کی تشریف آوری میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ فرق اپنے مقام پر ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، ان کا ظہور ہوگا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ان کی ولادت ہوگی اور وہ آ کے حکومت قائم کریں گے. خیر مجھے اس سے باس نہیں ہے، آنا تو یقینی ہے نا، ہونا تو یقینی ہے نا، اور اس علامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور عدل و قسط کو قائم کریں گے. میری گفتگو ان لوگوں سے ہے جو ان کے وجود زیجود کے قائل ہیں، ان کے امام غائب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں. کس لیے؟ کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا قیام ہو, اور ہو بھی جلدی, اتنا جلدی کہ اگلے لمحے وہ تشریف لائیں, بلکہ اسی لمحے ان کا ظہور ہو جائے اور ظلم کو جڑ سے اکھاڑیں, عدل کو قائم کریں. اور اگر یہ بات سچ ہے اور حق ہے اور ہم اس پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں, تو کیا ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے پاک کر لیا ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى. اگر ہم سچے منتظر ہیں, اگر ہمارے قلب میں ظہور امام علیہ السلام کا انتظار خلوص اور صداقت پر مشتمل ہے, تو پھر اس کی دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر میرے ذمے کسی کا حق ہے تو میں اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کروں, اگر میں نے کسی یتیم کو غصب کیا ہوا ہے تو اسی لمحے اس کو ادا کروں, اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے تو اسی لمحے اس کی توبہ کروں, اگر میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے اس کی بھی اسی لمحے توبہ کروں, اگر میں نے کسی اور پہ ظلم کیا ہے تو اسی لمحے اس کی توبہ کروں, اگر میں نے رب تعالیٰ کے حقوق میں ظلم کیا ہے تو اسی لمحے اس کی توبہ کروں. کہیں ایسا نہ ہو امام آ جائے میں ظالم ثابت ہو جاؤں, اور پھر امام نے جو ظلم کی بے کنی کرنا ہے اس کا شکار میں بن جاؤں اور ظلم کی سزا مجھے ملنے لگے. تو جو میری اس گفتگو کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ظلم سے پاک کرنا فوری طور پر امام کے ظہور کی دعا میں مخلص ہونے کے لیے اپنے طور پر مانتا ہے, وہ توبہ کی جلدی اور توبہ کو فوری طور پر انجام دینے کی کوشش کرے, اور اس سلسلے میں باواز بلند صلوات پڑھے. اللہ یا علی اللہ زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان من, تھوڑی سی گفتگو درمیان میں اس حوالے سے کرنا اپنا فریضہ منصبی اور اس ممبر کا فریضہ اپنے اوپر سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ہم امام کے حق میں اور آپ کے ظہور کے حق میں سچے صادق اور مخلص تبھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کردار یہ ثابت کرے کہ ہم منتظر ہیں, ہمارا کردار پکارے کہ ہم انتظار میں ہیں, اور اگر ایسا انتظار ہو جائے گا تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے اور انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. ظلم اندھیرا ہے, عدل نور ہے, فسق اندھیرا ہے, اور تقوی نور ہے, گناہ اندھیرا ہے, اور نیکی نور ہے, کفر اندھیرا ہے, اسلام نور ہے, نفاق اندھیرا ہے, ایمان نور ہے. اور خداوند تعالیٰ کے ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکالنا اور نور کی طرف لے جانا اس ذمہ داری کو ادا کیا ہوا ہے. اور میری دانش میں ان مجالس سے ذکر اہل بیت کا قیام اور ان ممبروں کا قیام اور آپ کا فرش عزا پہ آنا یہ بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے, نور کی طرف لے جاتا ہے. ذکر حسین نور ہے, حسینیت نور ہے, یزیدیت تاریکی ہے. نیک بخت ہے وہ جس کے دل میں یزیدیت سے نفرت اور عداوت موجود ہے, حسینیت سے محبت اور مربت موجود ہے, اور وہ محب اہل بیت ہو کر حسینیت کا عاشق ہوا ہے. نتیجتاً اس اندھیرے سے نکلا ہے, اس نور پہ آیا ہے. اگر یہ نور نہ ہوتا تو فرش عذاب پہ نہ آتا. آتا، اگر یہ نور نہ ہوتا تو مجلس میں آنے کی زحمت نہ کرتا، اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر فرش عزا پہ آنا، ذکر حسین سے محبت رکھنا، عزاداری اہل بیت سے انس رکھنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کو پورا کرتے ہوئے تجھ مومن کو یزیدیت کا دشمن بنا دیا ہے اور حسینیت کا مخلص بنا دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنی ولایت کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور مومنوں کے ساتھ اپنی ولایت کو کس طرح وہ ادا کرتا ہے. فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن ساتھ دوسری تصویر کو بھی پیش کرتا ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ایمان سے دور ہیں ان کا ایک ولی نہیں، ان کے بہت سارے ولی ہیں، ان کا کوئی ایک نہیں. مشرق میں ان کا ولی علیحدہ ہے، مغرب میں ان کا ولی علیحدہ ہے، شمال میں ان کا ولی علیحدہ ہے، جنوب میں ان کا ولی علیحدہ ہے، کوئی او ادھر سے ہے، کوئی ادھر سے ہے، کوئی صبح کو ہے، کوئی شام کو ہے. غرض ہے کہ ان کے بہت سارے طاغوت ہیں، جو ولی ہیں غرض ہے کہ ان کا ولی اللہ نہیں ہے، ان کا ولی طاغوت ہے. اور طاغوت کا کام کیا ہے؟ وہ انہیں نور سے نکالتا ہے، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اور آج کی تفسیر میں وہ انہیں حسینیت سے دور کرتا ہے، وہ اسے انہیں یزیدیوں کے یزیدیت کے قریب کرتا ہے. جس دل میں حسینیت کی نفرت پیدا ہو جائے اور یزیدیت سے محبت پیدا ہو جائے، سمجھ لے اس کا کوئی طاغوت ولی ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. واضح ہے کہ کسی طاغوت کا نام لے کر قرآن نے بیان نہیں کرنا. طاغوت وہی ہے جو لوگوں کو نیکی سے نکالے اور برائی کی طرف لے جائے، جو ان کو حسینیت سے دور کرے، یزیدیت کا عاشق بنانے کی کوشش کرے، جو ان کو اہل بیت سے دور کرے اور دشمنوں آل محمد کا قرب دینے کی انہیں کوشش کرے. غرض ہے کہ کہیں لے جائے، اس کے لباس کو نہیں دیکھنا، اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا، اس کے انداز زندگانی ظاہری کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان اپنے ماننے والوں کے ساتھ کر کیا رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک پیش آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ بدل رہا ہے. لوگ کل جلوس کے کنارے سبیلے لگاتے تھے، آج جلوسوں پر گولیاں برساتے ہیں. کبھی آ کر اپریشیٹ کرتے تھے، آج خود کش بمبار تیار کر کے اور اہل ایمان اہل ولایت کا خون بہانا اپنے لیے ضروری سمجھ چکے ہوئے ہیں. بس مجھے یہی کہنا ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پھٹیں گے تو سیدھے جنت چلے جائیں گے، یاد رکھ اس طرح جنت نہیں ملتی ہے. جنت کا سردار حسین ہے، تو حسینیت کا دشمن ہے. اس میں کوئی شک و شبہ،
اس میں کتاب ہے،
حس انقلاب ہے،
قرآن وہ کتاب ہے جو اس وقت رسول ہے، جو اس وقت رسول ہے، علی کا حسن سے زندگی
اس میں کوئی شک و شبوں کی گنجائش نہیں ہے. ساری کائنات اسلام اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں. وہ ابو ہما خیر منہما, اور ان کے والد گرامی ان کے بھی سردار ہیں. میں تو فقط یہی استدلال کر رہا ہوں, اگر جوانان جنت کے سردار حسین ہیں اور جو کوئی حسینیت پہ حملہ آور ہوتا ہے اور حسین کے ماننے والوں کا خون بہانا اپنے لیے لازم سمجھتا ہے اور پھر یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ اس سے میں جنت جاؤں گا, تو یہ کوئی اور جنت تو ہو سکتی ہے جس کے سردار حسنین نہیں ہے, یہ کوئی اور جنت تیری بنائی ہوئی ہو سکتی ہے جس کے سردار حسنین نہیں ہے. جس جنت کی سرداری حسنین کے پاس ہے, جس کی سرداری علی حیدر کرار کے پاس ہے, جس کی سرداری محمد مصطفیٰ کے پاس ہے, جس کی سرداری فاطمہ زہرا کے پاس ہے, جس کی سرداری ائمہ اہل بیت کے پاس ہے, ان کے ماننے والوں کا خون بہائے اور پھر تو جنت ان کے جائے, اس کی کیا گنجائش موجود ہے؟ اس لیے جس جنت کا تجھے کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے اور تجھے اس مقصد کے لیے اس نے تربیت دیا ہے اور خیال کیا ہے کہ تو پھٹ جائے گا تو سیدھا جنت چلا جائے گا, یہ جنت وہی ہے جو اس مفتی کی بنائی ہوئی ہے, یہ جنت وہی ہے جو اس مربی کی سجائی ہوئی ہے, یہ جنت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے, یہ جنت وہ نہیں ہے کہ جس کو حسنین کے لیے سجایا گیا ہے. ہاں اگر اس جنت چاہتا ہے تو اس مفتی کو چھوڑ دے, آ اس راستے پہ چل جس پہ حسینی چل رہے ہیں, اس راستے پہ چل جس پہ کربلائی چل رہے ہیں, اس راستے پہ آ جس پہ ائمہ اہل بیت تجھے لے جانا چاہتے ہیں, اور اگر اس راستے پہ آئے گا تو پھر یقیناً تیری موت کے وقت کیا تجھے جنت کی بشارت نصیب ہو جائے گی. اور میں نہیں کہہ رہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے, الا ومن مات على حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر. علامہ فخر الدین رازی نے بھی اس روایت کو نقل کیا, علامہ زمخشری نے بھی اس روایت کو نقل کیا, کتنے ہاں محدثین اہل سنت نے اس تفصیلی روایت کو نقل کیا جس کی بہت ساری تفصیل ہے, میں اس کا فقط ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ الا ومن مات على حب آل محمد, جس دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے جب روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے اور موت کی دہلیز پہ یہ شخص پہنچتا ہے تو اس کا روح باپ کو قبض ہوتا ہے, روح قبض کرنے والا ملک الموت پہلے سے جنت کی بشارت دیتا ہے. بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر, پہلے روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے, یعنی کہتا ہے آؤ جنت چلے, آؤ جنت چلے. آپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر ملک الموت سامنے نظر آئے اور کہے کہ آؤ جنت چلے تو پھر آپ کراچی میں رہنا پسند کریں گے یا جنت جانا پسند فرمائیں گے؟ کیا آپ نے اس کوٹھی میں رہنا پسند کریں گے یا جنت جانا پسند کریں گے؟ جو جنت جانا پسند کرے گا وہ آواز بلند صلوات پڑھے, میرے اور یہی وجہ ہے کہ جب محبت سے اپنی روح کو قبض کروانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور کرانجی کو چھوڑ کر جنت جانے کے لیے پروگرام بنا لے گا اور قلبی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرے گا, اس وقت روایت یہ کہتی ہے کہ اس محب اہل بیت کی روح اس کے بدن سے اس طرح نکلے گی جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی. اس لیے عزیزان من, حسینیت کوئی معمولی تحفہ اور ہدیہ الہی نہیں ہے, حسینیت کوئی معمولی احسان رب العزت نہیں ہے، اس لیے ملا ہے کہ تم نے محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے، تم نے اس کی ولایت کا اقرار کیا ہے جسے اللہ نے تمہارا ولی بنایا ہے. لیکن ان ولیوں کی ولایت کو تسلیم کرنے والوں کو جہاں جنت ملتی ہے آخرت میں، وہاں دنیا میں انہیں بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. فرمایا معصوم نے جو اپنے قلب میں ولایت آل محمد کا نور پائے وہ مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہی وجہ ہے آئیے جاتے ہیں اس میدان کربلا کی جانب جس کے تذکرے کے لیے یہ ساری محفل سجی ہے اور آپ فرش عزا پہ آئے ہیں. آؤ یاد کرتے ہیں اس ہستی کو جس کو اللہ نے ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا جو رسول اکرم کی تصویر تھا. رب کائنات نے حضرت علی اکبر کو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہر ایک کی تصویر اپنی مرضی سے بناتا ہے، ہر ایک کو جو صورت دیتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے دیتا ہے. اور رضا الہی اور مشیت خداوندی یہی ہوئی کہ حضرت امام حسین کو ایک ایسا فرزند جلیل عطا فرمائے جو سر تا پا شبیہ محمدی ہو جائے، جو سب سے سر تا پا پاک پیغمبر کی شبیہ ہو، اور جس طرح وہ ظاہر میں شبیہ پیغمبر ہو اسی طرح وہ اپنے کردار میں بھی شبیہ پیغمبر ہو. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، جس وقت حضرت علی اکبر آئے اور بابا کی خدمت میں عرض کیا یا ابتا حل لی من رخصا، بابا کیا مجھے مقتل کو جانے کی اجازت ہے؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کیا اجازت ہے کہ اس مقتل میں چلا جاؤں، ان تلواروں کی نظر ہو جاؤ، ان نیزوں سے چھلنی ہو جاؤ، ان تلواروں سے سوراخ سوراخ ہو جاؤ. امام علیہ الصلوۃ والسلام آخر والد ہے، علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر بیٹا ہے، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہ رکھتا ہو؟ اور پھر فرزند جتنا زیادہ لائق ہوتا جاتا ہے اتنا محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہے کوئی کائنات میں جو اتنا لائق ہو جتنا علی اکبر لائق تھا؟ اور ہے کوئی ایسا فرزند ارجمند جس سے والد کو اتنی محبت ہو جتنی حضرت امام حسین کو علی اکبر سے تھی؟ بس گویا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، ایک طرف محبت علی اکبر ہے جو امام حسین سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اپنے محبوب فرزند کو موت کی اجازت نہ دو، اور دوسری طرف دین اسلام کی بقا ہے اور آنے والی نسلوں کی ہدایت کا نورانی سفر ہے جو تقاضا کرتا ہے علی اکبر کو بھیجو تاکہ دین بچ جائے، علی اکبر کو بھیجو تاکہ اسلام بچ جائے. او میری لاکھوں مرتبہ جان قربان ہے باپ پہ فرزند بتول، آپ نے علی اکبر کو جانے کی اجازت دے دی، یعنی گویا یہ کہہ دیا جا میرے علی اکبر، میں تیری لاش کے ٹکڑے تو دیکھ سکتا ہوں لیکن لیکن آنے والی نسلوں کو دین حق سے محروم ہوتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یہی وجہ ہے روایت کہتی ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای مقدس اللہ العالی اپنی ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے اور میں نے ان کانوں سے سنا، فرماتے ہیں جو کوئی آتا تھا امام اسے اذن دینے میں کچھ توقف کرتے تھے، لیکن جب ہم شکل پیغمبر آیا تو امام نے دیر نہ کی بلکہ فوراً علی اکبر کو بھیجنے کی اجازت دے دی. یہ بات علیحدہ ہے، جب بیویوں نے سنا کہ علی اکبر بھی جا رہا ہے اندر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور شاید ان روایات کے مطابق جس میں علی اکبر سب سے پہلا شہید خاندان رسول ہے اس کے مطابق تو کہنا پڑے گا، اس وقت تک جتنے جاتے تھے وہ خاندان بنی ہاشم کے نہ ہوتے تھے، بیویوں سے انہیں الوداع کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی.
لیکن جب رسول کی صورت والا علی اکبر اذن لینے کے مرحلے میں آیا تو تقاضائے مصلحت بھی یہی نظر آتا ہے کہ بیویوں سے بھی اذن لے. آئے علی اکبر زنان خانے کے اندر, روایت کہتی ہے بیویوں نے حالا ڈالا اور فرمایا یا علی ارحم غربتنا, اے علی ہماری غربت پہ رحم کرو, ہم کوئی مدینہ میں تو نہیں ہے, ہم کوئی اپنے وطن میں تو نہیں ہے, ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم کہاں ہیں, یہ عالم عالم غربت ہے, چاروں طرف نرغے آدھا ہے, دشمنوں کا گھیرا ہے, ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. لیکن علی اکبر نے یہی کہا ہوگا بی بی او میرے نانے کے دین کی بقا مجھے مجبور کر رہی ہے, آنے والی نسلوں کی ہدایت مجھے مجبور کر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ چلے علی اکبر, ہاتھ جوڑے مولا حسین نے اور اپنی ریش سفید کو اپنی ان دعائیہ ہاتھوں میں رکھا, رخ عرش کی طرف بلند کیا, آواز آئی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول, میرے اللہ فقط صورت میں اپنے نانے کی شبیہ نہ تھا بلکہ خلق میں, اخلاق میں, گفتار میں, رفتار میں, کردار میں علی اکبر نے اپنے آپ کو رسول کی شبیہ ثابت کیا تھا. چلے علی اکبر, مختصر کروں, کیا گئے واپس آئے یا نہ آئے, 120 ملونوں کو جس نے فنار کیا اس کا بدن زخمی ہوا, خون میں ڈوبے ہوئے تھے, ایک مرتبہ پھر مولا کی خدمت میں واپس آئے, آئے تو کیا کہا, یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی, بابا پیاس نے مار ڈالا ہے, لوہے کے بوجھ نے تھکا دیا ہے, ہل الا شربت من الماء سبیل, کیا پانی کا ایک گھونٹ میسر آ سکتا ہے, ہائے حسین تیری مظلومیت کو سلام. مالی سبتین نے ایک روایت لکھی بیان کر دیتا ہوں, کہا جنگ صفین میں محمد ابن حنفیہ علی حیدر کرار کے حکم سے لڑنے کے لیے گئے, لڑائی سے واپس آئے تو بدن زخمی تھا, زبان خشک تھی اور دھوپ میں آ رہے تھے, علی نے اپنے لخت جگر کا یہ منظر دیکھا, اٹھے مشکیزہ اٹھایا, گئے کہا محمد تجھے پیاس لگی ہے, ہاتھ بڑھا میں تجھے پانی پلاؤں, محمد نے ہاتھ بڑھایا, علی حیدر نے پانی ڈالا, محمد نے پیا, جب شیر ہو گئے تو مشکیزے میں کچھ پانی بچ گیا, تو آپ نے وہ پانی محمد کی زرہ پہ ڈالا, کہا محمد زرہ گرم ہو گئی ہوگی, تیرے بدن کو تکلیف دے رہی ہوگی, میں کہتا ہوں یا علی آؤ میدان کربلا میں, آپ کا علی پوتا ہے اپنے بابا سے پانی مانگ رہا ہے, لیکن حسین جواب میں یہی کچھ کہتے ہیں, آ میرے بیٹے میرے قریب آ جا, ذرا اپنی زبان میرے منہ میں داخل کر, داخل کیا تو فوراً خارج کیا اور کہا لسانوں کا ای بسم لسانی, آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ہائے ہزاداروں, یہ منظر سخت تھا, یہ وہ منظر سخت تھا جب مقتل سے آواز آئی, یا بتا علیکم من السلام, بابا میرا آخری سلام, حسین گئے, ہم شکل پیغمبر کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھا, جھکے اور جھکتے چلے گئے, آواز آئی وضع خدہ علی خدہ, رخسار علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا, آواز آئی علی الدنیا بعدک العفا, میرے بیٹے دنیا پہ خاک ہے, حسین جی کے کیا کرے گا, علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون.